السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 54. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً. کیا حسد کرتے ہیں وہ لوگوں سے اوپر اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، بس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے ان کو بادشاہت بہت بڑی. یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ازراہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی. یہاں پر دراصل وہی یہود کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے اسپیشلی یہود کی. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انہیں خاص اس بات سے حسد تھا کہ یہ نبوت کا سلسلہ جو بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، وہ بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے دونوں بھی. اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے. تو ہم نے پہلے یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ نبوت اور یہ حکمت، یہ سب کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی دے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ملک عظیم دیا، حکمت دی، سب کچھ دیا، لیکن تم نے کیا کیا اس کا؟ کیا تم شکر گزار بنے رہے، یا تم نے اس نعمت کو پا کر اس نعمت کو بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، یا الٹا اس خزانے پر سانپ کی طرح بیٹھ گئے؟ اور یہ مضمون ہم بار بار قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے اہل کتاب، حالانکہ وہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، سب سے زیادہ وہ اس دین سے قریب تھے، کیونکہ وہ خود دین اسلام کے پیروکار تھے، لیکن اس میں انہوں نے چینجز کر دیے تھے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ قابل غور ہے، حسد کا لفظ آیا ہے. حسد کیا ہوتا ہے اصل میں، یہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. الحسد کسی مستحق نعمت سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنے کا نام ہے. یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت کا اس کے پاس سے ختم ہو جانا، یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا، یہ حسد ہے. اور بعض اوقات اس میں اسی مقصد کے لیے کوشش کرنا بھی شامل ہوتا ہے، یعنی سامنے والے سے وہ نعمت چھین جائے اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے. اور ایک جملہ بتایا جاتا ہے کہ المومن یغبط والمنافق یحسد، کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ وہاں پر حسد کے معنی کن معنوں میں، رشک کے معنی میں، کہ رشک جائز نہیں مگر دو لوگوں پر، ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی دی ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے. تو ایکچولی اس کا جو معنی آتا ہے قرآن میں، دوسری جگہ بھی اس کا جو لفظ آیا ہے، حسدم من اندی انفسہم، اپنے دل کی جلن سے، یعنی وہ اپنے دل کی جلن کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور پھر یہی لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم رات میں جو معوذتین پڑھتے ہیں، دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی کہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے، تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. آپ سوچیں کہ حسد کتنی بری بیماری ہوگی کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں وہ صورت نازل فرمائی، اور دعا ہم کو کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہ حسد کیوں ہوتا ہے اصل میں؟ یہ تنگ دلی کی وجہ سے ہوتا ہے، شوہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، دل کا چھوٹا ہونا، وسط نظری نہ ہونا کہ یہ فلاں چیز اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. حالانکہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء جب ہم نے شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ تم کو جو بھی مانگنا ہے تم اللہ تعالیٰ کا فضل تم اللہ سے مانگو، لیکن کسی دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم اس کی تمنا نہ کرو، تم کو جو مانگنا ہے تم اللہ سے مانگو. کتنی اچھی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ حسد کرنے کی بجائے تم اللہ سے مانگو. تم کیوں دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہو، یا کیوں بری نیت رکھتے ہو، یا پھر کیوں خواہش کرتے ہو کہ دوسروں سے وہ نعمتیں زائل ہو جائیں؟ تو حسد کسی کی نعمت کا اس سے چھن جانا یا اس کی تمنا کرنا، اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں حسد میں آ جائے گی۔ تو ہم کو اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل میں کبھی یہ قبیح بیماری، یہ قبیح خواہش دل میں ہمارے کہیں اٹھکنیاں تو جنم تو نہیں لیتی ہیں، یا پھر ہمارے دل میں خواہش تو نہیں پیدا ہوتی کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ ایکچولی یہی حسد ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کو مانگنا ہے، ہر چیز آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی، انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ تو آپ بھی دنیا کی بادشاہت مانگیے، جو بھی مانگنا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، لیکن اللہ کے لیے دوسروں کو دیکھ کر یا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس طرح کے جملے کہیں۔ بعض اوقات دیکھنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے کسی کی۔ تو یہ حسد بہت ہی بری بیماری ہے، اور یہ حسد ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں اہل کتاب اسپیشلی یہود ایمان کی نعمت سے دور، یعنی محروم رہ گئے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی ان کی حد سے بڑھتی گئی، کہ یہاں تک کہ آپ کی جان کے در پہ حاضر ہو گئے اور آپ کی جان لینا چاہی، اور آخر کار زہر دے دیا تھا آپ کو۔ اس سے پہلے بہت کوششیں کی اور زہر بھی دینا چاہا، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو، لیکن آپ چکھ چکے تھے اس لقمے کو۔ تو بہرحال یہ ان کا حسد تھا، اور یہ حسد ہی انہیں لے ڈوبا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو یہ سب کچھ دے رکھا تھا، یہ فضل، یہ کتاب، یہ حکمت، ملک عظیم ہم نے دیا تھا، بہت بڑی بادشاہت بھی ملی تھی۔ ہم سب ہی جانتے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بہت عروج والا دور تھا، ان کو بادشاہت ملی۔ پھر تالوت کا جو دور تھا، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بھی عطا کیا تھا، ان کو دنیا پر حکومت دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب وہی تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، چاہے وہ بادشاہت ہو، نبوت ہو، حکمت ہو، کتاب ہو، اب وہی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دی۔ اب یہود سے لے کر مسلمانوں کی طرف منتقل کر دی گئی یہ ساری نعمتیں، لیکن ہے تو آل ابراہیم ہی میں نا، تو تمہیں کیوں حسد کرتے ہو؟ یہ تمہارے ہی باپ دادا کی اولاد میں سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو تم کیوں جلن میں مبتلا ہوتے ہو؟ یعنی آل اسحاق سے نکل کر آل اسماعیل میں اگر آ گئی ہے نبوت، تو کیوں تمہارے دل پر، یعنی تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی سب چیزیں پہلے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی، دنیا کی قیادت بھی ان کو دی تھی، شان و شوکت اور عزت اور حکومت سب کچھ ان کو عطا کیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر، ان سے لے کر مسلمانوں کو عطا کیا، امت مسلمہ کو۔ اور نعمتیں کب چھینی جاتی ہیں، نعمتیں کب ختم ہو جاتی ہیں؟ جب اس کی ناشکری اور ناقدری کی جاتی ہے، اس وقت نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے لیتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم کو دی ہے، امت مسلمہ کا لقب ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے، تو کیا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ اور شکر یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، بلکہ اس کو پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے تم کو بھی دی تھی اے بنی اسرائیل، اور اب یہ سب ہم نے کس کو دے دیا؟ امت مسلمہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ آگے دیکھیے آیت 55، فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا۔ اب بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے ساتھ اس کے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو رکے رہے اس سے، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے بعض رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی ان کی سزا اتنی سخت بتائی جا رہی یہاں پر کہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا، تو ان کے انکار کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے، لیکن آپ خود سوچیں کہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب ہوگا؟ دنیا میں تو ہم ذرا سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو تیز دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر بھلا جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ اہل کتاب اپنے ذرا سے حسد کی وجہ سے، ذرا سی تنگ دلی کی وجہ سے، آپ دیکھیں کتنی بڑی بھلائی سے محروم ہو گئے، اور دنیا میں تو سزا پاتے ہی رہے، ان پر لعنت کی گئی، پھٹکار برستی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دور رہے رحمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ساتھ میں آخرت کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا، اور وہ بھی عذاب کیسا کہ وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے دہکتی ہوئی۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو پھر کامیاب ٹھہرے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں یہود میں سے چند لوگ، اگر مدینہ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اور آج بھی اس بات سیرت کی کتابوں میں جو لکھا ہے سیرت نگاروں نے، وہ یہی لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20 لوگ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 20 کے اندر ہی فگر رہا، 16 سے 18 لوگ یعنی یہودیوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے زیادہ لوگوں نے نہیں کیا۔ آپ سوچیں ذرا، 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، ہمیشہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر کمر بستہ رہے، آتے رہے آپ کے مقابلے میں، لیکن مان کر نہیں دیا، اور صرف 18 سے 20 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس میں سر فہرست عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ یہودی ربی تھے، بڑے عالم تھے تورات کے، الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس لیے ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اگلی آیت بھی اسی جہنم سے ریلیٹڈ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ ہماری آیتوں کے، عنقریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں، جب جل جائیں گی کھالیں ان کی، تو بدل دیں گے ہم ان کو کھالیں علاوہ ان کے، تاکہ چکھے وہ عذاب، یقیناً اللہ ہے بہت زبردست اور بڑا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر آئی ہے، زبردست اور حکیم بھی، حکمت والا ہے۔ جیسے کہ یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کیوں ان کی کھالوں کو بدل دیا جائے گا، اور کیوں جب جہنم میں ایک بار ڈالنے کے بعد جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی کھالیں عطا کرے گا، اور پھر دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے، جو دنیا میں مسلمانوں سے اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ وہی سزا ان کو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ جیسے دنیا میں انہوں نے اعمال کیے تھے، اسی کے مطابق ان کی سزا آخرت میں رہے گی، سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے، تو آخرت میں جہنم کی آگ میں ان کو جلتے رہنا پڑے گا۔ اور کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے، یعنی زیادتی ہوتی رہے، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ان کی کھالوں کو بدل دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیوں؟ کیونکہ پہلے جب ایک بار کھال جل جاتی ہے تو اس کے اوپر دوبارہ جلانے سے اس کا وہ افیکٹ نہیں ہوتا یا وہ تکلیف نہیں ہوتی، تو دوبارہ ان کے کھالوں کو بدل دیا جائے گا، جب بھی ان کو آگ میں ڈالا جائے گا ان کی کھالیں بدل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے دنیا میں، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات موجود تھیں، تورات میں رسول اکرم کی تمام نشانیاں موجود تھیں، وہ اس کتاب کو بھی جانتے تھے اچھی طرح سے، قرآن کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، تو چونکہ انہوں نے تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو ان کو ویسی جزا ملے گی جس کو جنس العمل کہتے ہیں، کہ جیسے عمل کیا تھا ویسے اس کا بدلہ ان کو ملے گا، کہ کیوں انہوں نے حسد کیا، کیوں انہوں نے یہ چاہا کہ کیوں یہ رسول اکرم کو مل گئی۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت سے نوازا تو ہم کیوں پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی یا پھر اس پر جلن اور کڑھن میں مبتلا ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زیب دیتا ہے کسی مومن یا مسلمان کو۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ دل کی تنگی سے بچ جانا بہت بہترین صفت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل تو حسد بہت ہی عام ہو گیا ہے، ذرا سا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی تو وہ حسد، دور کیوں جائیے، یعنی یہ تک دیکھا گیا ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر دنیا دار لوگ حسد میں مبتلا ہیں تو کوئی ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت ان کے اوپر حاوی ہے، لیکن دین داروں میں بھی حسد دیکھا گیا ہے۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں، یعنی یہ عربی اسکالرز کا کہنا ہے، کہ سب سے زیادہ جو خطرناک حسد ہوتا ہے وہ دینداروں کا ہوتا ہے، کہ وہ فلاں نعمت اس کو کیسے مل گئی، چاہے وہ تقریری صلاحیت ہو، چاہے وہ کوئی بھی صلاحیت ہو۔ جیسے کہ اگر آپ لوگ تدوین حدیث والا چیپٹر پڑھیں گے، جو ٹاپک ہے تدوین حدیث کا، اس میں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری شروع کے دنوں کی، جب صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دلوں میں شوق پیدا ہوا احادیث کو سننے، محفوظ کرنے کا اور اسے آگے پہنچانے کا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جلنے لگے اور حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر ایسے جھوٹے محدثین پیدا ہوئے جن لوگوں نے سستی شہرت کے لیے یا وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے خود سے حدیثیں یا تو گھڑنا شروع کر دیں یا پھر بغیر کسی استاد کے حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو ایکچولی یہ حسد تھا ان کا کہ ان کو کیوں مل گئی یہ نعمت، یا باہر سے آنے والے یہ لوگوں کو کیوں یہ نعمت مل گئی اور یہ کیوں اتنے مشہور ہو گئے، ہم نے بھی مشہور ہونا چاہیے تھا. حالانکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مشہور ہونے کے لیے کام نہیں کرتے کبھی بھی. جو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے شہرت تو ایک خطرناک جرم سمجھا جاتا ہے. وہ شہرت کی خاطر نہیں کرتے، وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچ جائے، جو خیر انہوں نے حاصل کی وہ خیر دوسروں تک بھی پہنچ جائے. تو مومن کا مقصد کبھی بھی دنیا کی شہرت یا دولت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں کام. تو ہم اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہیں کہ جب بھی کوئی نیک کام کرے، کہیں دل میں کوئی چور راستے سے کہیں ایسی خواہش تو دل میں تمنا یا انگڑائی تو نہیں لے رہی ہے کہ لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں، اور یا پھر کسی کی نعمت کو دیکھ کر میرے دل کے اندر جلن اور کڑھن تو نہیں ہوتی ہے کہ میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے کہ اچھا اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. کبھی بھی ایسا نہ سوچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہیں، اور سامنے والا اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ تقریر بہت اچھی کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیں دونوں کے پاس نعمتیں ہیں الحمدللہ. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کی نعمت ختم ہو کر میرے پاس آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے، لہٰذا اپنی صلاحیتوں کو خود پہچانیں. اگر دوسروں کو کوئی صلاحیتیں ملی ہیں تو ان کو ان کی صلاحیتوں پر دعائیں دیں، ان سے خوش رہیں، اور نہ ہی جلن کڑھن کی وجہ سے اپنی زندگی کو خود اپنی زندگی کو بھی برباد کریں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ نہ کرے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے سزا کتنی سخت ہے حسد کی وجہ سے. خیر یہاں تو یہود کی بات کی گئی ہے، لیکن ہم ہر آیت سے ہم کو اپنے لیے بھی سبق ملتا ہے، اور ہر آیت دراصل ہمیں ایک بہت بہترین سبق دیتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات استعمال کی ہیں وہ بھی قابل غور ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عزیزن وہ زبردست بھی ہے، حکیمن وہ حکمت والا بھی ہے. یعنی اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ چاہے تو وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے کسی کو دے کر، اور کسی کو نہیں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ساری خیر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ زبردست ہے اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی انسان کی طاقت یا مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات استعمال کی وہ بہت قابل غور ہے کہ جس کو اگر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کوئی نعمت، کوئی اچھی بھلائی وغیرہ کچھ بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے. تو اگر کسی کے ذریعے سے خیر پہنچی تو اللہ کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچے، اور حسد میں مبتلا نہ ہو. کسی کے بھی پاس کوئی نعمت دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمیں کہنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کی نعمت کے چھن جانے کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہ حسد جیسی قبیح بیماری سے ہم سب کو بچائے رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بہرحال کھالیں بدل دی جائے گی اور اس کی جگہ نئی کھالیں لگا دی جائے گی تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آگے دیکھیے آیت نمبر 57. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں ابد تک، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاک صاف، اور داخل کریں گے ہم ان کو چھاؤں میں جو بہت گھنی ہوگی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اوپر کی بنسبت، آپ دیکھیں فوراً کیسی خوشخبری لائی گئی ہے، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز اور انداز بیان ہے. اور یہ کتاب اسی لیے اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے کہ جو ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتاتی ہے، اور جو لوگ ناکام ہوں گے ان کا راستہ بھی بتاتی ہے. اب یہ انسان پر یعنی ہم پر خود ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہی گئی والذین آمنوا، ایمان. ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایکچولی یہ چابی ہے، یہ کی ہے جنت کی، سکسیس کامیابی کی، دنیا اور آخرت دونوں میں. ایمان ہوگا تو ہی داخل ہو سکیں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو داخلہ ہی ناممکن ہے. سب سے پہلے ایمان. اسی لیے آپ قرآن میں جگہ جگہ یہی دیکھیں کہ ایمان کی بات کی گئی ہے. یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ یقین جانے کہ اگر ایک طرف دنیا کی پوری دولت ہو اور دوسری طرف ایمان ہو، تو اس میں ایمان زیادہ ویلیویبل ہے، پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں. کیونکہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کافر یہ تمنا کریں گے کہ زمین بھر سونا فدیے میں دے دیں اور وہ چھوٹ جائیں. کاش ایمان لائے ہوتے, کاش لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا, ایک اللہ کو مانا ہوتا, رسول کو مانا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو یہاں پر ایمان والوں کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا انعام کتنا زیادہ ہے. لیکن صرف ایمان نہیں چاہیے بلکہ ساتھ میں مزید شرط لگائی گئی ہے, وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, کہ جس نے عمل کیے صالح نیک. اب یہ عمل صالح دراصل اس کی جو ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ہی وسیع ہے. اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہر خیر کی بات, ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہو, نیکی کے کوئی بھی کام, پرٹیکولر اس کی شیپ یا شکل نہیں بتائی گئی بلکہ ہر خیر کے کام نیکی کے کام ہیں جو آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں. کسی کو اچھا مشورہ دینا, کس راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, کسی کے لیے سفارش کر دینا اچھائی کی, کوئی بھی نیک کام, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے. تو عمل الصالحات. پھر قابل غور جو اگلا لفظ ہے, سندخلہم, ان قریب ہم داخل کر دیں گے. جب بھی یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور جو ہونے والی ہوتی ہے, یعنی جس کو کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے سین لگتا ہے شروع میں, تو ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو, یعنی بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ یہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے گا. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے تو جیسے اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ان کا دنیا سے رابطہ منقطع ہوگا, جب ان کی وفات ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ان کو عالم برزخ ہی میں آرام عطا فرمائیں گے. اور یہ ہم حدیث سے جانتے ہیں کہ جو نیک شخص ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور جب فرشتے سے سوالات جوابت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو ابھی مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو, میں بعد میں جواب دوں گا, تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو تم دنیا کی زندگی میں نہیں اور اب تم تو اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں آ چکے ہو, اب کوئی نماز نماز نہیں. اور پھر اس کے ساتھ بہت ہی نیک اور خوبصورت ساتھی اس کی قبر میں اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے, اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے, فراخ وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے انجام کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے. تو یہ عالم برزخ میں ہی سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ انعامات کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انقریب ہم داخل کر دیں گے, تو عالم برزخ ہی سے وہ آرام اس کو ملتا رہے گا اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں وہ اپنی قبر میں حاصل کرتا رہے گا, ایسا نیک بندہ جس نے عمل صالح کیے تھے. اور پھر آخرت میں جنت ہوں گی جو باغات ہیں, ہرے بھرے باغات ہیں درختوں سے لدے ہوئے, تجری بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں, سبحان اللہ, خالدین فیہا ابدا. حالانکہ خالدین فیہا ہو گیا تھا تو تب بھی بات مکمل ہو جاتی, لیکن ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں سے ان کو نکالا ہی نہیں جائے گا. دنیا میں تو آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی نعمت اور دولت ملے, کوئی گھر ملتا ہے کسی کو, کوئی بنگلہ گاڑی کچھ بھی ملتا ہے ایکس وائی زیڈ, لیکن یہی خطرہ ہوتا ہے کہ آخر ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. کتنے سال جائیں گے, 60 سال, 70 سال, 80, 90, 100, اس سے زیادہ تو نہیں جی سکتے. تو دنیا کی ہر نعمت کے چھن جانے کا یقین ہے ہم کو, لیکن آخرت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ابدی ہوں گی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان نہروں اور جنتوں میں وہ جن کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گا ہمیں بھی ان میں شامل کرے. پھر اور خاص چیز, لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. سبحان اللہ, یہ جو لفظ آیا ہے قرآن میں یہ بہت ہی قابل غور ہے کہ پاکیزہ بیویاں, پاکیزہ بیویوں سے مراد کیا ہے؟ جو نیکی میں آگے آگے ہوں, جو یعنی جن کی زندگی خود نیکیوں میں گزرتی ہو اور وہ اپنے ساتھ اپنے ازواج کو بھی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہوں. یہ خصوصیت بتائی گئی ہے, جو جنت کی بیویاں ہوں گی وہ دنیا میں نیک رہی ہوں گی, کیونکہ دنیا میں جب نیک بیویاں ملی تھی, نیک پاکیزہ ازواج ملے تھے, تو وہی آخرت میں ساتھی ہوں گے. تو پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی, یعنی مطہرہ کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس آیت کا کیا مطلب ہے. ایک تو وہاں پر سائے ہوں گے, کیسے سائے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے, جو انسان کے اندر ایک سرور, ایک انبساط کی وہ پیدا کر دیں گے, یعنی فرحت, خوشی, سرور, کہ انسان یعنی اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہوگی اس کی. یعنی ازواج ساتھ میں ہوں گے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ, اور وہاں پر کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی, کوئی تکلیف, کوئی شر نہیں پہنچے گا, کوئی ایون سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں تو وہ بھی نہیں پہنچے گی, نہ کوئی گرمی, نہ کوئی دھوپ, بلکہ ٹھنڈک ہوگی, اور ایسی ٹھنڈک نہیں ہوگی جو تکلیف دے انسان کو, بلکہ اعتدال والی ٹھنڈک ہوگی. بل ہوا فی غایت الاعتدال, امام بقائی کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا موسم ہوگا جو پلیزنٹ موسم, جس کو ہم کہتے ہیں نا موسم بہار, اسپرنگ, نہ بہت گرمی نہ بہت ٹھنڈک، بلکہ دونوں کے بیچ کا اعتدال والا۔ سبحان اللہ، آپ امیجن کریں ذرا، یعنی جتنا بھی جو خوبصورت منظر ہم ہو سکتا ہے جو امیجن کر سکتے ہیں، حالانکہ جنت ویسی نہیں ہے، وہ تو ہمارے امیجنیشن سے کئی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور مثال دنیا کی مثالیں دی ہیں ہم کو کہ تم اس سے سمجھو اس کو۔ آج ہم دنیا میں پکنک پر جاتے ہیں نا، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، کارنش جاتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، گرینری وہاں دیکھتے ہیں، درخت ہیں ہرے بھرے، پتے ہوا سے ہلتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو ایکچولی انسان کو یہ منظر بہت اس کی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کی ایک مثال کے طور پر، یعنی جو جنت میں ہوگی تو اس کی ایک مثال جو دنیا میں ہم کو بتائی، حالانکہ وہ اس سے بہت بہتر ہوگی، جو جنت میں چیزیں ہوں گی کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے ساتھ وہاں پر، اور ہم داخل کر دیں گے ان کو ایسے سایوں میں، یعنی جو گھنا سایہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو سخت گرمی ہوگی، سخت انتہائی، یعنی وہ تکلیف والا دن ہوگا یوم الحشر، جب سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ان کے اعمال کے لحاظ سے بھی ہوگا ان کا پسینہ، اور دعا کر رہے ہوں گے لوگ یا چاہتے ہوں گے کہ جلد از جلد یہ حشر ختم ہو، چاہے جہاں پر بھی ہم کو ڈال دیا جائے، چاہے جہنم میں چاہے جنت میں، لیکن کم از کم حساب کتاب تو ختم ہو۔ تو اس وقت سات لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یوم لا ظل الا ظل، یعنی اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کے، اور وہی لفظ یہاں پر آیا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ عادل بادشاہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، وہ دائیں ہاتھ، یعنی وہ صدقہ دینے والا شخص جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ آنکھ جو رات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہائی ہے، جس نے رویا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑا، اور وہ مرد جس کو کسی حسین اور خاندانی حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کی خاطر اس گناہ سے بچ گیا، اور صدقہ دینے والے لوگ اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ، عادل بادشاہ۔ تو آپ بتائیے کہ ہم شامل نہیں ہونا چاہیں گے؟ ہم کو نہیں چاہیے وہ سایہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ لوگوں کو عطا کرے گا؟ تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے، یہ خوبیاں ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ وہ سایہ، وہ گھنا سایہ ہم کو ملے گا قیامت کے دن، یوم حشر میں بھی ملے گا اور آگے بھی وہ گھنا سایہ ہم کو ملے گا۔ تو آج کی آیت سے جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی، یعنی عملی پوائنٹ، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، یعنی دعا کریں کہ وہ آپ کو کتاب اور سنت کا علم عطا کرے اور آپ کو حکمت عطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی اپنے بندوں کو، اور اس میں سے خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کو، کتاب، حکمت اور ملک عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب کا علم دے، سنت کا علم دے اور حکمت عطا کرے آپ کو۔ اور حکمت کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو جتنا زیادہ سنت کو فالو کرے گا اس کے اندر اتنی حکمت آتی چلی جائے گی، اور آپ یہ بات اپنے خود کے تجربے سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ جب حدیث پڑھتے ہیں تو یقین جانے کہ زندگی میں اتنی خوبصورتی اور حکمت آتی چلی جاتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رزق عطا کرے، نعمتیں عطا کرے، دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور بہتر رزق ان کو عطا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں یہود نے کیا کیا تھا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں سے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا ہے؟ تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہود کی سزا کتنی سخت ہے آپ دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ تو دیکھ لیں آپ لوگ، غور سے سنیے گا کہ مسلمانوں کے رزق میں برکت کے لیے، ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں کے لیے، ان وہ جو نعمتیں ہیں ان کے پاس اس میں برکت کے لیے اور اس سے بہتر کے لیے ان کے لیے دعا کریں۔ یقین جانے جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے لیے مسلط کر دیتا ہے جو پیچھے کھڑا رہتا ہے آپ کے لیے، اور جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ فرشتہ اسپیشلی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہم تو انسان ہیں، دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے تھے، کتنی بڑی بات ہوئی، اور زیادہ اچھی بات ہوئی۔ تو کیوں نہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں اور دوسروں کی نعمتوں پر ہم خوش رہیں، مطمئن رہیں، اور اپنے لیے چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم نہیں ہیں، کتنا بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، سبحان اللہ۔ لیکن بس یہ ہے کہ اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ اور دوسری بات جو قابل توجہ پوائنٹ ہے آج کے، کہ دنیا میں عورتوں کے فتنوں سے بچیں، ایسے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی عورت کا جو فتنہ ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہر قسم کی ہوتی ہیں، کچھ فتنہ پرور ہوتی ہیں جن کی عادت ہی ہوتی ہے فتنہ پھیلانے کی، جیسے لگائی بجھائی کرنے والیاں ہوتی ہیں یا مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں جہنم میں بہت سخت سزا پائیں گی جو دوسروں کو رجھانے والی تھی اور خود دوسروں پر رجھنے والی تھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ دعوت گناہ دینے والے بھی بعض اوقات کیا ہوتی ہیں، کون ہوتی ہیں؟ کچھ خواتین ہی ہوتی ہیں، ہر کوئی ایسے نہیں ہوتا لیکن کچھ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کی دعا کریں۔ اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ الدنیا خیر المتاع و خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا فائدہ برتنے کی چیز ہے لیکن اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ تو آپ دیکھیں نیک بیوی کو سب سے بیسٹ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر دنیا میں کوئی نعمت کسی کو ملی ہے تو اس میں نیک بیوی سب سے بیسٹ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عورتوں میں ہی بہت ساری عورتیں فتنہ پرور بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں علم جاننے والی، یعنی علم رکھنے والی، یعنی دین اسلام کا علم رکھنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ شرافت والی، یعنی شریف ہوتی ہیں اور پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا کیونکہ یہاں پر خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کیسی خواتین کی تعریف فرمائی ہے، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم پاکیزہ اپنے آپ کو بنائے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ آج کی آیات تھیں جو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ یہ حسد دراصل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے، جیسے کہ مشہور جملہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا لیتا ہے جیسے کہ لکڑی کو دیمک کھا لیتی ہے، یا بعض جملے میں یہ بھی کہا گیا کہ جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے۔ اور واقعی میں جیسے آپ لکڑی کو جلائیں گے تو آگ اس کو فوراً ختم کر دے گی۔ تو حسد کرنے والا بھی اس لیے جہنم کی آگ ہی میں جلے گا، یعنی اس کا انجام وہی ہوگا۔ تو دنیا میں یہ حسد کی آگ انسان کو اندر ہی اندر جلائے رکھتی ہے، جو آگ نظر تو نہیں آتی ہے لیکن وہ اتنی خطرناک آگ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی آگ سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے حسد سے بچنا؟ کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ مانگتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عطا کر دے، اور یہاں پر اگر نہیں بھی دیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے عطا کر دے گا اس سے زیادہ۔ یہ سوچنے تو دیکھیں خود بخود حسد ختم ہو جائے گا۔ اور پھر مومنین کی صفت ہے کہ وہ نہیں کرتے ہیں حسد، مومن جو ہے حسد نہیں کرتا ہے، مومن رشک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہت ہی غور و فکر والی آیات ہے، ہم کوشش کریں کہ بار بار یہ آیت پڑھیں اور یہ سوچیں کہ ہم کیا خیر خواہی چاہ سکتے ہیں دوسروں کی، اور کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کی خیر خواہی چاہیں، آپ اس کے لیے کوئی اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ اور برتاؤ رکھیں یا کوئی ایسا کام کریں جو اس کو فائدہ دے۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کسی کا؟ کہ آپ اس کو اچھی بات بتا دیں، دین کی بات بتا دیں، خیر کی بات بتا دیں، اس کو اس طرف اس لائن پر لے آئیں کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہو اور یہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکے اور اطاعت کر سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں جو ہم کو جنت میں لے جانے والے بنے، اور ایسے اعمال سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً